वह एक जरूरी ऐलान सुनिए। पहले भी बार बार कहा जा चुका है कि यहां मस्जिद के सामने रास्ते के ऊपर लोग अपने सवारियों को पार्क करते हैं, जो है स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और उसकी वजह से एक तो आने जाने वालों को भी तकलीफ होती है, सामने जो रहने वाले अहबाब हैं साथी उनको भी तकलीफ होती है। बार बार कहा जा चुका है कि किसी भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना हराम है, हराम। ये एक तरफ हम इस तरह नेकी की मजलिस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनने के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ ये होता है हमारे हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब नवरल्लाह मरकदहू, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकूला नकल करते थे कि बड़ी से बड़ी इबादत किसी मोमिन की अदना दिल आजारी की वजह से बेनूर हो जाती है, किसी मोमिन की अदना दिल आजारी की वजह से बेनूर हो जाती है। इसलिए ये कुरान हदीस में इसकी बड़ी ताकीद आई, हमें तो रास्ते में तकलीफ पहुंचाने वाली चीज पड़ी हो तो उसको हटाने का हुक्म दिया गया और उसको ईमान की शाख करार दिया गया, और हम खुद रास्ते में ऐसी चीजें, इसलिए भाई इससे बच, जो सुने उस पर अगर अमल का एहतमाम और जज्बा हमारे दिल में पैदा नहीं हुआ तो फिर उस सुनने का क्या हासिल। इसलिए जरूरत है वो इसका एहतमाम करो, कुछ अहबाब ऐसे हों जो कुर्बानी देकर वहां रहें। दूसरा एक नुकसान ये भी होता है कि ये जो जीने हैं पगथिए ऊपर चढ़ने के, उस पर भी लोग जो है अपना जूता वगैरह निकाल देते हैं। अब उस पर जो जूते निकले हुए होते हैं तो चढ़ने वालों को उससे तकलीफ होती है, खासतौर पर बूढ़ा और कमजोर आदमी, वो तो उसको बचा के अगर चढ़ना चाहे तो गिर जाएगा और पता नहीं उसको क्या हादसा पेश आ जाए। तो ये दो खराबियां हैं, इनकी तरफ तवज्जो कीजिए, खुद भी उसका एहतमाम करो, अपने साथ आने वाले लोगों में से कोई अगर गफलत करता है तो उसको मुतवज्जे करो, उसको जो है इससे बचाने की कोशिश करो, ये करो एहतमाम। ये करोगे असल तो अमल है सुनना, ये नहीं, बल्कि ये तो सुन करके अमल नहीं करेंगे तो हम अपने खिलाफ हुज्जत कायम कर रहे हैं, इसलिए इसका एहतमाम किया जाए। करोगे या नहीं करो, और दूसरों को भी उसकी ताकीद करो। ये हालांकि पार्किंग के लिए यहां मस्जिद के पीछे बाकायदा जगह है, वहां बड़ी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, और जो है ये जो मोटर बाइक है और मोटरसाइकिल है और ये वो भी वहां पार्किंग कर सकते हैं। रास्ता जो है ये तो आम रास्ता है आने जाने का, इसको बहुत ज्यादा जो है बचाने की जरूरत है। ये चीज हमारी सारी इबादतों को जो है ना वो बेनूर बनाने वाली है, उसकी फवाइद को खत्म करने वाली है, इसलिए इससे बचो। जितना किसी मोमिन की तकलीफ पहुंचाने से बचोगे उतना ज्यादा आम। हुजूर फरमाते अल मुस्लिमो मन सलेम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और हाथ के जरिए से पहुंचने वाली तकलीफ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसलिए बहुत अहम है, इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। शरीयत ने तो रात के वक्त जहां सोने का वक्त है, कोई आदमी जोर से कुरान पाक की तिलावत करे जिससे सोने वालों की नींद में खलल हो, उसकी भी इजाजत नहीं दी। वो इबादत, आपकी इबादत किसी के लिए खलल का, उसको भी जो है उससे भी मना किया गया। इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए, उसकी कोशिश करो, इसकी बहुत एहतमाम से इन चीजों से अपने आप को दूर रखो। अपने साथियों में से कोई गफलत करे तो उसको भी जो है इसकी तरफ मुतवज्जे किया जाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطائنا نبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل وما هما يا رسول الله؟ قال يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا فذلك خمسون ومائة على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعدهن بيده وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره فتلك مائة على اللسان وألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ قيل يا رسول الله كيف لا يوصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. یہ باب قائم کیا ہے، باب کبیر فضل ذکر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و تسبیح کی بہت بڑی فضیلت. یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلتان لا یحصیهما، دو باتیں، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو کام ایسے ہیں کہ لا یحصیهما رجل مسلم الا دخل الجنت، کہ کوئی مسلمان اگر ان کا احاطہ کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، لفظ احصال آئے، وہ خالی زبان سے پڑھنا نہیں، زبان سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو. اس طرح جب کوئی آدمی ان دونوں باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے. وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، کہتے ہیں کہ یہ دونوں کام ہیں تو بہت آسان، لیکن ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. کام بہت آسان ہے لیکن عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں. قیل وما ہما یا رسول اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی اہمیت بتلائی ان دونوں کاموں کی تو اب پوچھا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف سے کہ اللہ کے رسول وہ دو کام، دو باتیں، دو خصلتیں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر احدکم فی دبر کل صلاۃ عشرا ویحمد عشرا ویسبح عشرا، کہ ہر فرض نماز کے بعد تم میں کوئی آدمی جو ہے وہ دس مرتبہ اللہ اکبر کہے، دس مرتبہ الحمدللہ کہے، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کہیں. یہ دو تسبیحات بتلائی گئی, مختلف روایتوں میں ان کی تعداد مختلف آئی ہے. یہ اس روایت میں 10-10 کا تذکرہ ہے ہر نماز کے بعد, کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ. بعد میں 11 آتا ہے, بعد میں 7 بھی آتا ہے, 33-33 تو سبھی جانتے ہیں. ان 33 میں بھی آخر میں اللہ اکبر, بعض روایتوں میں 34 مرتبہ, بعض میں جو ہے وہ اللہ اکبر بھی 33 اور آخر میں کلمہ پڑھ کر کے اس کو مکمل کر لے. تو بہرحال مختلف طریقے آئے ہیں, کسی بھی ایک پر بھی عمل کر لے گا فضیلت حاصل ہوگی. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر 10 مرتبہ, الحمدللہ 10 مرتبہ اور سبحان اللہ 10 مرتبہ, یہ کتنا ہوا 30. تو 5 نمازوں کے بعد کتنا ہوگا 150. فذلک 50 و 100 علی اللسان, یہ 150 ہو گئے بولنے میں کلمات. والف و 500 فی المیزان, اور اعمال نامے کے ترازو میں جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں 150 نہیں, وہاں 1500 ہو جائیں گے, یعنی 1500, 10 گنا. فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعدہن بیدیہ, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے اس کو گنا بھی رہے ہیں. جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ گننے کی طرح اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ یوں 10 یہ 10 اس طرح. وَإِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ, اور جب بستر پر جاوے تو پھر سبحہ وحمدہ وکبرہ, تو وہ سبحان اللہ کہے, الحمدللہ کہے اور اللہ اکبر کہے. یہاں تعداد اندر صراحتن نہیں آئی لیکن آگے جو مجموعہ بتایا ہے اور دوسری روایتوں میں جو اس کی تفصیل آئی ہے اس میں یہ ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. تو فتیل کا میتن علی اللسان, بولنے میں یہ 100 ہو گئے. وہ الفن فی المیزان, اور عمل نامات عمل تولے جانے کی ترازو کے اندر وہ 1000, تو وہ 1500 اور یہ 1000, دن رات میں کتنے ہو گئے 2500. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2500 نیکیاں, کون ہے جو دن میں 2500 گناہ کرتا ہو, یعنی گویا یہ نیکیاں غالب رہیں گی اس کے گناہوں پر. فایوکم یعمل فی الیوم واللیل الفین و 500 سیئاتن, کون ہے جو دن رات میں 2500 گناہ کرتا ہو. ظاہر ہے 2500 گناہ کون کرے گا, تو گویا اس کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں غالب رہے گی اگر یہی عمل فقط کر لیا تو بھی. پھر یا رسول اللہ کیف لا یوسیما, اب جو عمل بتلایا بہت آسان, اور حضرات صحابہ جو عمل کے جو ہے حریص تھے اور شوقین تھے ان کے لیے تو اور آسان. حضور نے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ وہ ہے تو بہت آسان لیکن کرنے والے بہت کم ہیں, تو اس پر بھی پوچھا حضرات صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کیف لا یوسیما, کہ کون نہیں کرے گا اس کو, کیسے اس کو نہیں کرے گا پابندی. کالا کا ایسے نہیں کرے گا, یاتی احدکم الشیطان فی صلاتی, مثلا یہ نماز کے بعد والا ہے, تو نماز کے بعد ہے 10-10-30 پڑھنے کا ہے لیکن نماز ابھی تو پوری نہیں ہوئی, ابھی تو قاعدے میں ہے اور شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے, وہ تجھ کو وہاں فلانی دکان پہ جانے کا ہے نا, فلانے سے ملنے کا ہے نا, وہ سلام پھیرتے بھاگتا ہے, یہ تسبیح یاد رہتی نہیں. وہ دوران نماز ہی شیطان مختلف کام اس کو جو ہے مختلف مشغولیتیں اس طرح یاد دلا کر کے نماز کے بعد فوراً نکال دیتا ہے کہ یہ پڑھنے کی نوبت نہ آئے. اسی کو فرماتے ہیں یاتی احدکم الشیطان فی صلاتی, شیطان تم میں سے کسی کے پاس دوران نماز آتا ہے, فیذکرہ حاجت قضا و قضا فلا یذکرہ, چنانچہ وہ دوران نماز اس کی ضرورتیں یاد دلاتا ہے کہ نماز کے بعد وہ فلانے کے پاس جانے کا ہے نا, دیر کرو گے تو کہیں چلانے جائے گھر سے, جلدی سے پہنچو, تو اب وہ سلام پھیرتے ہی یہ تسبیح تو بھول جاتا ہے اور وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے. یہ گویا نماز کے بعد کا قصہ ہوا, یہی حال سونے کا, وہ دل میں یوں ڈالتا ہے کہ لیٹے لیٹے پڑھو اور لیٹے لیٹے سے چالو کرتا ہے تو آنکھ دو چار مرتبہ پڑھنے کے بعد آنکھ بند ہو جاتی ہے, وہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. وہ بھی حدیثی میں آیا ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے, چونکہ یہ اس میں سوتے وقت کا بھی عمل بتایا گیا ہے, تو پچھلی مجلسوں سے چل رہا ہے سوتے وقت کی دعائیں اور اذکار, اس مناسبت سے اس روایت کو یہاں پر لائے. باب اذا قام من فراشه ثم رجع فلينفذ. کوئی آدمی اپنے بستر سے اٹھ کر کے گیا پھر دوبارہ آیا, یا صبح گیا اور شام کو آیا, یا درمیان میں دوبارہ لوٹنے کے لیے آیا, تو اس کو چاہیے کہ بستر کو جھاڑ لے. اس کو یہ گویا یہ بھی آداب میں سے ہے, اس کو بتلانے کے لیے روایت نہ رہے. حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ قال حدثني سعید بن المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى احدکم الى فراشه فلیاخذ داخلۃ ازاره فلینفذ بها فراشه ولیسم اللہ فانہ لا یعلم ما خلفہ بعدہ على فراشه. کہتے ہیں تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے بستر پر جاوے لیٹنے کے لیے تو اپنی لنگی کا اندر کا حصہ نکال کر, اندر کا کنارہ جو اندر کی طرف ہوتا ہے وہ نکال کر کے اس کے ذریعے سے اپنے بستر کو جھاڑے اور بسم اللہ بھی پڑھے ساتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بستر سے جب گیا اس درمیان پیچھے اس کے کیا چیز بستر پر آئی اس کو معلوم نہیں. جیسا کہ اگلی مجلس میں بھی یہ روایت آئی تھی, وہاں بتلایا تھا کہ وہاں ان کے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے, اندھیرا ہوتا تھا. اب بستر تو دن بھر بچھا ہوا پڑا رہا, رات کو جب سونے کے لیے آئے اب کوئی چیز, کوئی جانور ہے یا کوئی ایسی تکلیف پہنچانے والی چیز پڑی ہوئی ہے, جانور نہ صحیح, کہیں جو ہے کانٹا جا کر کے پڑ گیا ہے, کوئی اور چیز جس کے اوپر آدمی بیٹھے یا لیٹے تو اس کی وجہ سے ایزا پہنچ سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے. اب اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے دکھے گا تو نہیں, اب اگر جھاڑے بغیر سو جائے گا تو تکلیف میں مبتلا ہوگا. اور پھر جھاڑنے کے لیے چونکہ یہ بھائی لنگی کا اندر کا چھوڑا نکالنے کی کیا ضرورت تھی. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ان لوگوں کے پاس لباس کہاں تھا. آپ پڑھتے ہیں صحابہ کے قصے, ایک لنگی ہے اوپر کے جسم چھپانے کے لیے بھی چادر نہیں, دو چادریں بھی نہیں ہوتی تھی, ایک ایک چادر صرف ہوتی تھی. تو اب ظاہر ہے جب جھاڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو تدبیر بھی ایسی بتانی چاہیے کہ جس پر عمل یقینی ہو. اسے لنگی تو بہرحال ہوگی, ننگا تو نہیں پھرتا ہوگا, اس لیے یہاں یہ بتلایا کہ وہ اندر کا یہ نکال کر کے اس سے جھاڑے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ, پتا نہیں اس کو کہ اس کے وہاں سے جانے کے بعد کیا چیز اس کے بستر پر آئی. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَسْتَجِيَ فَلْيَسْتَجِيَ عَلَىٰ شِقِّ الْأَيْمَنِ. اب اس کے بعد جب لیٹنے کے لیے ارادہ کرے تو دائیں کروٹ پر لیٹے, یہی سنت ہے. اگلی مجلس میں بھی بتا دیا تھا یہ سب آداب ہیں, اور اللہ یہ سب جو شریعت نے آداب بتلائے اسی لیے بتلائے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ان پر عمل ہو. دیکھو ہمارا اور آپ کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جب کسی چیز کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ ادب ہے, تو نہیں کرنے کا. ادب سنا وہ جو ہے ذہن میں یہی آ گیا کہ یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, عجیب معاملہ ہے. بلکہ ہمارے طلباء کو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جب تک کتاب میں اس کا درجہ کیا ہے وہ پڑھا نہیں تھا کہ بھائی یہ سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے یا فرض ہے, وہاں تک تو عمل ہو رہا تھا, اور جس دن سے یہ پڑھا کہ یہ سنت ہے یا یہ نفل ہے پڑھنا چھوڑ دیا. تو یہ جو درجہ بتایا جاتا ہے کتابوں میں اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ عمل چھوڑ دو, نہیں. یہ تو درجہ بتایا جاتا ہے ہمارے علم کو صحیح کرنے کے لیے. دیکھو ایک تو ہے عمل, عمل بھی صحیح ہونا چاہیے, اور دوسری چیز ہے علم, علم بھی کیا ہونا چاہیے صحیح. دونوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے. ہم مثلا فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اب فجر کی نماز میں چار رکعتیں پڑھتے ہیں, دو رکعتیں الگ اور دوسری دو رکعتیں جماعت کے ساتھ الگ. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ یہ جو دو دو کر کے چار رکعتیں پڑھ رہے ہیں عمل تو کر ہی رہے ہیں, آپ کا علم بھی صحیح ہونا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے جو آپ نے دو رکعتیں پڑھی وہ کیا ہے, شریعت کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے, کہ یہ سنت ہے, اور اس کے بعد جو دو رکعتیں پڑھی وہ کیا ہیں, فرض ہیں. اس لیے کہ آپ سنت کو فرض سمجھیں گے یا فرض کو کیا سمجھیں گے, تو گڑبڑ ہو جائے گی. ایک آدمی یہی چار رکعتیں پڑھتا ہے روزانہ, لیکن پہلے والی دو رکعتوں کو فرض سمجھتا ہے اور دوسرے والی دو رکعتوں کو سننا. اب وہ چلیے پڑھ رہا ہے تو فرض تو باہر آ ہو گیا فرض سمجھ, لیکن کسی دن آیا جماعت کھڑی تھی اور یوں سمجھا کہ آج تو وہ فرض پڑھنے کا موقع نہیں, چلو امام صاحب کے ساتھ سنت ہی پڑھ لوں, اور اس نے وہ اسی نیت سے پڑھی تو فرض ادا نہیں ہوگا. تمہارا فرض کو سنت یا سنت کو فرض سمجھنا یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے علم صحیح ہونا چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. تو یہ جو کتابوں میں ہر عمل کی ایک حیثیت بتائی جاتی ہے کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ ادب ہے, یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں شریعت یا عمل کی حیثیت جو ہے اور اس کا درجہ وہ بھی محفوظ رہے اور عمل. اب یہ جو بتایا تھا کہ یہ سنت ہے, یہ ادب ہے, یہ مستحب, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ عمل کرنا چھوڑ دیں. عمل کرنا چھوڑوانے کے لیے نہیں بتایا گیا تھا, بلکہ اس یا علم صحیح کرنے کے لیے بتایا. اب ہمارا مزاج ایسا بگڑا ہوا ہے, ہمارا مزاج ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اچھا بھائی یہ کیا ہے, ادب ہے, مستحب ہے, کیا مطلب مستحب کا مل صاحب, کیا وہ کرو گے تو ثواب, نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, چلو پھر نہیں کرتے. بھائی اگر شریعت کو یہ نہیں کروانا تھا تو بتلایا کائی کو, ہمیں جو بتلایا گیا یہ اسی لیے بتلایا گیا کہ کروانا. اب یہ فرض نہیں کیا, واجب نہیں کیا, ہمیں اختیار دیا, یہ بھی ہماری سہولت کے لیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان اور کرم ہے. اگر اس کو بھی ضروری قرار دیا ہوتا اور نہ کرتے تو ہمارے نام اعمال میں کتنے گناہ بڑھ جاتے. یہ بھی گویا غایت شفقت, غایت رحمت کی وجہ سے اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا. بلکہ آپ جو حدیث پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں بہت سے اعمال وہ ہیں جن کو حضور کرتے تھے اور کبھی اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی وجہ سے کہیں امت پر کیا نہ ہو جائے, فرض نہ ہو جائے اور امت اس کو پھر نبھا نہ سکے گی تو مصیبت آ جائے. تو یہ تو فرض نہیں کیا, وہ ہمارے ساتھ جو ہے کیا ہے, ہماری خیرخواہی, ہماری شفقت کی وجہ سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ عمل نہ کیا جائے. نہیں, کرنا ہے ہمیں سارے عمل کا, ہر اس بار یہ بھی کرو وہ بھی کرو. اب کسی موقع پر موقع نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, وقت کم ہے, تو ہمیں درجے معلوم ہوں گے تو ہم اس کے مطابق جو ہے عمل کر کے اپنا کام کر لیں گے. تو بہرحال یہی بتلایا جا رہا ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹے, اب ہمیں معلوم ہے دائیں کروٹ پر لیٹنا, پھر بھی لیٹتے ہوئے ذہن میں ہے, یاد ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے, تو ابھی نہیں لیٹے. اب اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی, اس لیے اس کا اہتمام, اور کون سا اس میں دشواری ہے. وَلْيَقُلْ, اور پھر جو یہ دعا پڑھے, سبحان ربی بے کا وضاۃ و جنبی و بے کا ارفاؤہ ان سکت نفسی فاغفر لها ولی ارسلتا فاحفظها بما تاخذ به عبادک الصالحین. اے اللہ تیری ذات پاک ہے جو تو میرا پروردگار ہے, تیرے ہی نام سے میں اپنے اس پہلو کو بستر پر رکھ رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی توفیق دینے سے اس کو اٹھاؤں گا. اگر تو نے میری جان کو روک لیا, مطلب یہ کہ اسی حالت میں میری موت آ گئی, فاغفر لها, تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اور اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا یعنی دوبارہ آنکھ کھلی اور اللہ نے اور موقع ایک دن اور مل گیا زندگی کا, فاحفظھا, تو اس کی حفاظت کر اس طریقے سے جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. باب ما یقول اذا استيقظ من الليل, رات کو آنکھ کھل جاوے نیند سے, ابھی تو سونا ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے. ایک تو نیند سے نیند مکمل کر کے صبح کو جو اٹھتے ہیں اس کی دعا الگ ہے, درمیان میں رات میں آنکھ کھل جائے تو اس وقت تو اس کے لیے بتلاتے ہیں. حدثنا معاذ بن فضالۃ قال حدثنا هشام بن الدستوائی عن یحیٰ و ابن ابی کثیر عن ابی سلمۃ قال حدثنی ربیعۃ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت ابیت عند باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے وضو قال فاسمعون حویہ من اللیل یقول سمع اللہ لمن حمدہ واسمعون حویہ من اللیل یقول الحمدللہ رب العالمین. حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس سوتا تھا تاکہ آپ جب اٹھیں تو آپ کو وضو کا پانی لا کر کے دیں باہر اس خدمت کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ میں دروازے کے باہر ہوتا تھا تو میں رات کو سنتا تھا درمیان رات کہ دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھیں سمع اللہ لمن حمدہ کہ اللہ کی جس نے تعریف کی اللہ نے اس کے ان کلمات کو سن لیا اس کے عمل کو اللہ نے سن لیا. اور دیر تک رات کے حصے میں آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنتا تھا الحمدللہ رب العالمین. مطلب یہ ہے کہ رات میں آنکھ کھل جاوے تو اس طرح ذکر آدمی کو کرنا چاہیے غفلت سے وقت نہ گزرے. باب من نام و بیدی ہی غمر کوئی آدمی اس حالت میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ پر چکناہٹ ہے کھانا کھایا تھا چکنی چیز کھائی تھی بوٹی کھائی تھی اس کی جو ہے چربی کا کی چکنائی یا تیل کی چکنائی گھی کی چکنائی ہاتھ پر لگی ہوئی ہے اچھی طرح ہاتھ دھویا نہیں اور سو گیا تو اس سے بھی منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شفقت کہ بھائی اس طرح سوئے گا تو رات کو کوئی جانور آ کر کے کاٹ لے گا. ہمیں جیسے ایک باپ بچے کو سمجھاتا ہے محبت سے کہ بیٹا یوں کرو یوں کرو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے امت کو. حدثنا احمد بن اشقابی قال حدثنا محمد بن فضیل عن لیث بن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نام وبیدہ غمر قبل ان یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ. جو آدمی ایسی حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہوئی ہے یعنی وہ کھانے کا اثر باقی ہے اور ہاتھ اچھی طرح دھوئے نہیں, بھائی چکنائی ہو اگر پانی سے دور ہو جائے تو ٹھیک نہیں تو صابن یا مٹی وغیرہ سے اس کو صاف کر لے. اور اسی حالت میں اگر سو گیا دھونے سے پہلے اور پھر اس کو کچھ ہوا یعنی کسی جانور نے آ کر کے کاٹ لیا چوہے نے آ کر کے کاٹ لیا اس لیے کہ اس کی عادت ہے یہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہی ملامت کرے جناب اس کا قصور کسی دوسرے کا تو ہے نہیں اپنا ہی قصور ہے اپنی کمزوری ہے اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا چٹورا ہے چٹورا تو وہ بھی آپ کے ہاتھ پر ایسا لگا ہوا ہے تو اس کو چٹوانے کے لیے کسی چوہے کو یا کسی جانور کے ذریعے سے یہ کروا لیتا ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن سہیل عن نبیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بات و بیدی ہوئی غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ. یہی الفاظ ہیں حدیث کے دوسری سند سے انہوں نے ذکر کیے جس میں یہی ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی چکنائی ہے ایسی حالت میں سو گیا اور پھر کوئی نقصان پہنچا کسی جانور نے آ کر کاٹ لیا تو پھر اپنے ہی کو ملامت کرے دوسروں کا کیا قصور. باب اطفائی مصباح حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن نبی زبیر المکی عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اغلق الابواب واوق السقاء واطفئ الاناء وخمر الاناء واطفئ المصباح فان الشیطان لا یفتح غلقا ولا یحل بکان ولا یکشف عنان وان الفویسقت تظلم علی الناس بیتہم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے دروازے پھیر لو گھر کا دروازہ کھلا مت چھوڑ دو بند کر دو اور بسم اللہ بول کر بند کرو. کھلا چھوڑ دو گے چور بھی گھس جائے گا نہیں تو شیطان تو گھستا ہی ہے بسم اللہ بول کر کے بند کرو گے. کوئی نہیں سمجھے کہ شیطان کے اوپر کون روک لگا سکتا ہے نہیں اگر آپ بسم اللہ بول کر کے دروازہ بند کریں گے تو وہ اس کو کھول سکتا نہیں آ بھی نہیں سکتا. وہ دوسری جگہ سے نہیں, چور تو دوسری جگہ سے آتا ہے لیکن شیطان نہیں آ سکتا. دروازہ اگر بسم اللہ بول کر کے بند کیا ہے تو ختم, اس کا آنا کا بند ہو گیا. وہ کچھ سکا اور مشکیزے کی جو رسی ہے وہ بندھن اس کو باندھ دو. مشکیزے میں پانی ہوا کرتا تھا تو مطلب کہ اس کو بھی کھلا مت چھوڑو, اس کو بھی بسم اللہ بول کر کے اس کا اوپر کا یہ باندھ دو بندھن. وقت فیولینا اور جو خالی برتن ہیں ان خالی برتنوں کو الٹا رکھ دو ادا کر کے. وہ خمبیر لینا اور جن برتنوں میں کچھ ہے کھانے پینے کی چیزیں, سالن ہے, کھانا ہے, دودھ ہے, پانی ہے, تو اس کو ڈانپ دو. ڈانپنے کے لیے اگر ڈھکن نہ ہو تو خالی ایک لکڑی آڑی رکھ دو بسم اللہ بول کر, تو اس میں بھی پھر شیطان کا اثر نہیں آئے گا. وہ تھیول مصباح اور چراغ جو ہے, اس زمانے میں چراغ جو ہوتے تھے وہ کھلے, اس کے اندر جو ہے تیل ہوتا تھا اور تیل کے اندر بتی ڈیویٹ سی ہوتی تھی, وہ تو کھلے سے ہوتے تھے, اس کو فرماتے ہیں اس کو بند کر دو, تو اس کو بجھا دو. کیوں یہ سب کیوں حکم دیا تھا؟ فین شیطان لا یفتح غلقا, کہ اگر آپ نے بسم اللہ بول کے دروازہ بند کیا ہے تو شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. ولا یحل وکان, اگر مشکیزے کا منہ جو ہے رسی سے بسم اللہ بول کر باندھا ہے تو اس کو کھول سکتا نہیں. ولا یکشف انان, اور کسی برتن کو بسم اللہ بول کر کے ڈھکن اوپر رکھا ہے تو شیطان کھول نہیں سکتا. وین الفویسا کا تھا تجرے مولنا سے بیٹھا ہوں, اور یہ جو شریر چھوٹا شریر یعنی چوہا, یہ لوگوں کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے. یعنی وہ جو چراغ کو اگر آپ نے بجھایا نہیں ہے تو اس کی ڈیویٹ کو کیا کرے گا, کھینچ لے جائے گا اور اس سے آگ لگ جائے گی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح چراغ چوہا آیا, اس نے بتی کھینچی اس کی اور اس سے آگ لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اگر تم سوتے وقت بجھاؤ گے نہیں تو شیطان اس کو ایسی شرارت کرنے پر آمادہ کرتا ہے. اس سے علماء نے بتلایا کہ ہر وہ چیز جس کے اس طرح کھلا رہنے سے نقصان پہنچتا ہے اس کو بند کرنے کا اہتمام کیا جائے. جیسے ہمارے زمانے میں یہ گیس کے سلنڈر ہیں تو گیس کے سلنڈر کو بھی لاک کر لو رات کو سوتے وقت. اور ساتھ سنا ہوگا بعض مرتبہ جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے گیس, اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگ اس میں گٹ کر کے مر جاتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح اور چیزیں جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ان تمام سے حفاظتی تدبیریں کرنی چاہیے. یہی شریعت کا منشا ہے, یہی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.